مورخہ 23 جون 2004، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ایبٹ آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے جنگ آزادی اور علماء دیوبند کا کردار. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد رمضان بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور انسان عزت بخشی ساری مخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے بطور انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے ساری دنیا کی مخلوق پیدائشی طور پر پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے انسان جاہل پیدا ہوتا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار عجائب و غرائب چھپائے لیکن پیدا جاہل ہوتا ہے. مرغی کے بچے کی انڈے میں 21 دن عمر ہوتی اور ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 9 مہینے ہوتی. 21 دن کا بچہ مرغی کے انڈے سے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. نہ ماں سے طریقہ پوچھتا ہے، باپ تو پہلے ہی بھاگا ہوتا ہے، اور پیدائشی طور پر اسے پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اپنی چونچ سے آنکھ سے انتخاب کرتا ہے دانا چگنا چگنا انتخاب کرنا. یہ پیدا ہوتے ہی اس کے پاس علم موجود ہے. ہمارے بچے کو 2 سال تک کچھ نہیں پتا چلتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اسے کھلایا جاتا ہے پانی. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ مخلوق پڑھی لکھی انسان ان پڑھ. مرغابی کا بچہ انڈے سے نکل کے پانی میں ڈالیں وہ تیرنا شروع کر دے. انڈے سے ہی تیرنا سیکھ کیا ہے اور ہر پرندہ اسی آواز میں بولے گا جو اس نسل کی ہے. ہمارا پٹھانوں کا بچہ ہو پنجابیوں میں جا کے ڈال دو اس کو ایک دغا دغا کا لفظ نہیں آئے گا اور پنجابی کو پٹھانوں میں ڈال دو تو وہ اسی تسی بھول جائے گا وہ دغا دغا کرے گا. کہ اس کی اپنی کوئی زبان نہیں، جو ماحول اس کو زبان دے گا وہی اس کی بن جائے گی. لیکن آپ کوے کو کسی سے نہ ملنے دے وہ کہیں کہیں کرے، چڑیا کو کسی سے نہ ملنے دے وہ اپنی چہچہائی، سانپ کسی کو نہ دیکھے چلتا ہوا اپنی نسل میں سے، لیکن اس کے بعد بل کھائے گا پھنکارے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور غیر انسان میں یہ ایک بڑا فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. حتیٰ کہ یہ لکڑیاں بھی اتنی تعلیم یافتہ ہیں کبھی سیب پر ناشپاتی نہیں پیدا ہوتی. اس لکڑی کو اتنا کامل علم ہے کہ مجھے سیب بنانا ہے اور وہی بنانا ہے کوئی اور نہیں بنانا. کریلے کو یہ علم حاصل ہے مجھے کڑوا ہونا ہے میٹھا نہیں ہونا. ایک چونٹی جس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا کیسا علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا. اس کے جو پہرے دار ہوتے ہیں ان کا سر بڑا ہوتا ہے، چونٹیوں کے پہرے داروں کا سر بڑا ہوتا ہے، لیکن انہیں تو سر اپنا شیشے میں کوئی نہیں دیکھا کہ میرا سر بڑا ہے مجھے پہرا دینا، نہ اس کو کسی نے بتایا کہ تو پہرے دار ہے. وہ کیسے خود بخود جا کر دروازے پہ سیٹ ہو جاتے ہیں پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں. نہ ملکہ نے کہا نہ وزیر نے کہا نہ کسی نے کہا، وہ خود بخود جا کے یوں سر جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نیچے سے کوئی چونٹی اندر سے باہر جائے گی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، چونٹی باہر نکل جائے گی، جب باہر سے واپس آئے گی تو 10 تک دے گی. ایبٹ آباد میں اگر 10 کروڑ خاندان ہیں چونٹیوں کے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، تو ساری دنیا میں اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. میں ایک فرضی عدد بتاتا ہوں، اگر احتیاط میں چیونٹیوں کے 10 کروڑ خاندان ہیں تو ہر خاندان کے دستک دینے کی آواز دوسرے سے جدا ہے. یہ انسان کے پاس اتنی گھنٹیاں نہیں ہیں کہ ہر گھر والے کو گھنٹی کی آواز جدا جدا دے سکے. ایک دفعہ لطیفہ ہوا کہ میرے گھر کی اور پڑوسی کے گھر کی گھنٹی ایک جیسی ہو. میرے مہمان بہت آتے ہیں، اب وہ آگے گھنٹی بجائیں تو ان کا چوکیدار بھاگ کے باہر نکلے، آگے مہمان میرا. تو ایک دن اس نے میرے ڈرائیور سے کہا، موری صاحب سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، پٹھان کا مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا مجھ کو پڑتا. لیکن اللہ نے چیونٹی کو ایسا علم بخشا ہے کہ ہر خاندان کے یہ دستک دینے کی، چیونٹی کے آگے جو دو بازو ہوتے ہیں یہ اس کی دستک دینے کے لیے ہیں، وہ یوں ان کو آتے ان کے سر پہ ایسے مارتی ہے. یہ جو ہیمرنگ ہے سب کی ایک دوسرے سے جدا ہے. تو وہ جو پہرے دار ہے نا وہ پہچانتا ہے کہ یہ آواز میرے گھر کی، وہ فوراً سر پیچھے ہٹاتے ہیں، چیونٹی اندر چلی جاتی. اگر وہ کوئی اور وہاں آ جائے تو دروازے نہیں کھولتے، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہو کہ بھائی بازو کا دن میں جنگ بھی ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً پیچھے الارم بجاتے ہیں، حملہ ہے تو بھاگ کے ریزرو فورسز ہوتی ہیں وہ آ کے اس حملے کا جواب دے. اگر مزید محسوس ہو کہ ضرورت ہے اور دشمن طاقتور ہے تو پھر پیچھے سے توپ خانہ آتا ہے، وہ آ کر پھر فائر کرتا ہے. چیونٹیاں ہیں توپ خانہ، ان کی دم ذرا موٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، ویسے الٹا لیٹ جاتی ہیں اور پچکاریاں مارتی ہیں، اس کی دموں میں زہر بھرا ہوتا ہے، ویسے پچکاریاں مارتی ہیں. ہماری فوج کو توپ خانے کا دستہ بنانا پڑتا ہے، پھر انہیں سکھانا پڑتا ہے کہ کتنے فائر وہ ضائع کرتے ہیں، تب جا کر ان کا فائر صحیح ٹھکانے پر لگتا ہے. ایک گھنٹے کی آزمائشی جو پرواز ہے F-16 کی، ایک گھنٹے 6 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوتا ہے. اور یہاں ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا، اور بڑی پڑھائی لکھی لکھائی، یہ انسان اور غیر انسان کا فرق ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب اس کو اللہ یوں ہمیں سنا رہا ہے کہ میں جب تمہیں دنیا میں باہر لایا ماں کے پیٹ سے تم کچھ بھی نہیں جانتے، لہذا تمہاری جہالت پہ اللہ نے مہر لگا دی. اب اس کو سیکھنا ہے، چونکہ اس کا امتحان ہے دنیا میں، چونٹی کا تو امتحان ہے لانے سکھا دیا، کوے کا، کوئل کا امتحان کو لانے سکھا دیا. کوئل کا نام آیا تو ایک ایسا شاطر پرندہ ہے کوئل، یہ شاطر بھی ہے سست بھی ہے، یہ اپنے انڈے خود نکالتی کوئل، یہ کملے کے گھونسلے تلاش کرتا. جن دنوں میں کملے کی مادہ انڈے دیتی ہے انہیں دنوں میں یہ ملتے ہیں، پھر یہ تلاش میں رہتی ہے ان گھونسلوں کی جس میں انڈے پڑے ہوتے. جب وہ نکلے ہوتے ہیں کوے کی نر مادہ اپنے رزق کی تلاش میں، تو پیچھے آ کے ایک انڈا وہاں دے دے گی، ایک دوسرے گھونسلے میں، ایک تیسرے گھونسلے میں، اور ایک ایک انڈا کوے کا اٹھا کے نیچے پھینک دے گی تاکہ عدد پورا رہے، ان کو شک نہ پڑے کہ یہ تو زیادہ ہو گیا. پھر ان کی نگرانی کرتے رہتے، اس کے چکر لگاتے رہتی، چکر لگا جب تک بچہ نکلتا نہیں، وہ چکر لگاتے رہتی، چکر لگاتے رہتی. اور وہ پیدا ہوتے ہی اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور اللہ کی جان وہ کوے کے انڈے سے پہلے کوئل کا بچہ نکل رہا ہے، اب وہ بھی بالکل کالا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارا ہے. آپ کبھی غور کریں، آپ کہیں تو شاید کوئل ہوتی نہیں، جہاں کوے کو کوئل نظر آ گئے اس کا پیچھا شروع کر دیا، وہاں تھا اس کے پیچھے مارنے کے لیے اس کو، تو اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہمیشہ چالاکی کر جاتا. تو جن کوئل کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے وہ فوراً باقی سارے انڈے باہر پھینک دیتا ہے، تو اس میں سے اگر بچہ نکلا ہے تو یہ تو فرق نظر آئے گا، یہ تو مارا جائے گا. اللہ نے کیا قدرت کے نظام بنا دیا. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، اس ہدایت سے یہ مراد، جب فرعون نے کہا کہ رب کون ہے کا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر اسے زندگی کا علم دیا کہ زندگی کیسے گزارنی، اس کا علم عطا فرما. انسان امتحان میں ہے، اس سے خیر اور شر کا امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھیں گے ہم تم نے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. انسان پانی عارضی طور پر، یہ تو ابدی نظام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان فلاں صاحب انتقال کر گئے، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. آگے ایک زندگی ہے جہاں فریق ان سے جنت فریق ان سے سعیر ہے، ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا. تو اب اس کے سامنے دونوں علم اللہ نے غلط بھی کہ اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فہدیناہ النجدین، دونوں راہیں کھول دی، سچ بھی جھوٹ بھی دونوں بازار میں موجود دستیاب، آوارگی بھی پاکدان میں بھی دستیاب، سود بھی تجارت بھی بازار میں موجود، شرک بھی توحید بھی، حق بھی باطل بھی، ظلم بھی عدل بھی، دونوں بازار سجے ہوئے ہیں. کل الناس یغدو، اس حدیث سے میں بازار کا مطلب لیتا ہوں، کل الناس یغدو فبائع نفسہ، روزانہ منڈی کھلتی ہے، صبح صبح عرصہ بازار میں چلے جاتے ہیں خریداری کے لیے، کچھ تو گوشت پھل پھول سبزیاں خریدنے والے، کپڑا خریدنے والے، کچھ ہیں جو جنت اور دوزخ کے خریدنے والے، فموت کوہا، کچھ لوگ ہیں جو بازار میں جا کر آگ خرید کے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بازار سے جا کر آزادی خرید کے آتے ہیں اور جنت خرید کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اس پہ چلے اس پہ چلے، جدھر چلے گا ادھر کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے. تو اب ایک طرف شیطان کی دعوت اور اس کے شکنگڑے، ایک طرف اللہ کی دعوت اور اس کے نائب انبیاء علیہم السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، ایک طرف ان کی تعلیمات، ایک طرف شیطان کی تعلیمات، یہ دو بنیادیں ہیں، یہ دو ترجیحات ہیں. اب اللہ اور ان کے انبیاء کی تعلیمات یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، مسافر خانہ، قیام کی جگہ نہیں. اور شیطان کی تعلیمات یہ ہے کہ ہیہات لما توعدون، موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہی جہان ہے، جو کچھ ہے یہی جہان ہے. تو جیسے مقیم اور مسافر کی سوچ میں بالکل کبھی بھی مطابقت نہیں ہو سکتی، مسافر ہمیشہ منزل کو سامنے رکھ کے چلتا ہے اور ٹھہرا ہوا ہمیشہ ضرورتوں کو سامنے رکھ کے چلتا ہے. مسافر ہمیشہ دیکھتا ہے کتنا عیب کا بات باقی، اور گھر میں ٹھہرا ہوا دیکھتا ہے آج ضرورت کس چیز کی ہے، پکانا کیا ہے، عورتیں کہتی ہیں پکانا کیا ہے، بازار کی ڈیمانڈ کیا ہے، تاجر یہ سوچتا ہے. تو جیسے مسافر اور مقیم کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، ایسے ہی آخرت کو چاہنے والے اور دنیا کو سامنے رکھ کر چلنے والے کی سوچ ایک نہیں ہو سکتا. یہ دو الگ راہیں ہیں، اور یہ مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں. آخرت کو سامنے رکھنے والوں کے لیے اور ترتیب ہوگی، اور دنیا کو سامنے رکھنے والے اور ترتیب پر ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، یہ دنیا والوں، یہ آخرت والوں کا دستور ہے، یہ آخرت والوں کا قانون ہے. تو دیکھو بھائی، دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا بیچ دینا یہ بہرحال ہاتھوں سے چلی جائے گی. اور جو دنیا کو سامنے رکھ کر چلنے والے ہیں، ان کے سامنے نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، جو کچھ ہے وہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی تو ہے جینا اور مرنا، بابر بعیش خوش کے عالم دوبارہ نیز، جو کچھ ہے یہی ہے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہی سمیٹنا ہے جو سمیٹنا ہے. تو دونوں کی ترجیحات میں زمین آسمان کا فرق ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے ہم مغربی قوموں کی یلغار کا شکار ہوئے، اور میدان میں بھی شکست کھائی، اور پچھلے 100 سال سے نظریات میں بھی شکست کھائی. یہ اللہ کا دستور ہے، تلکل ایام نداولہا بین الناس، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہ، جو اللہ کے نبی نے بھی اشارہ کر دیا تھا, اللہ نے بھی کہہ دیا تھا ہمیشہ تمہیں عروج نہیں ہوگا, کبھی تم اوپر کبھی وہ اوپر, کبھی وہ آگے کبھی تم آگے, اسی طرح تو آزمائے گئے, نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, کبھی اونچا کر کے آزمائیں گے, کبھی نیچا کر کے, کبھی عزت دے کے, کبھی ذلت دے کے, کبھی فقر دے کے, کبھی غنا دے کے, کبھی صحت دے کے, کبھی مرض دے کے, کبھی فتح دے کر, کبھی شکست دے کر, یہ تو اللہ کا نظام ہے. کیسر نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ اس نبی اور تم میں کبھی جنگ ہوئی, کب ہوئی, کا کیا نتیجہ نکلا, کبھی اس نے کہا کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے, کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے, ہمیشہ جیت نہیں ہوتی تاکہ کوئی دنیا کے تمام نہ ایمان لاتا پھرے, بلکہ اسے پتہ چلے کہ یہاں کچھ اور کام بھی ہیں, یہاں کچھ اور رگڑائی پسائی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ پوری دنیا کو آخرت کے تابع کر کے چلے, پوری دنیا کو آخرت کے تابع کر کے چلے, اور آخرت سے سمجھوتا کوئی نہ کرے, پھر اگر اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دے, ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دے, حکومت چھوڑنی پڑے چھوڑ دے, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. الا وان رح الاسلام دائرہ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سنو آج اسلام کی چکی گردش کر رہی, فدورو مع الکتاب حیث دار, تم بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ گھومنا, ساتھ ساتھ گھومنا, کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ چلنا, ساتھ ساتھ چلنا. سلطان فلا تفارق الکتاب, ایک زمانہ آئے گا دنیا حکومت عہدے منصب اس کا راستہ اور ہو جائے گا اور کتاب اللہ کا راستہ اور ہو جائے گا, تم کتاب اللہ نہ چھوڑنا, حکومت منصب عہدے چھوڑ دیں. یہ بنیاد اگر نہیں ہوگی تو پھر اپنے مفاد پر لوگ ملک بیچ گئے, محکمے بیچ گئے, صوبے بیچ گئے, انسانیت کو بیچ کے چلے گئے اپنے مفاد کے سامنے. اور جب یہ ہوگا کہ اللہ کو جان دے کر اس کے سامنے ٹھہرنا ہے, مجھے کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا ہے, تو پھر وہ یہ کرے گا حکومت کو ٹھوکر مار دے گا, کتاب اللہ کو ٹھوکر مار دے گا, اس کے سامنے آخرت آ جائے گا, اس کے سامنے اللہ جائے گا, حکومت اس کے سامنے ثانوی چیز بن جائے گی. عمیر ابن سعد کو حضرت عمر نے حمص کا گورنر بنایا, تین سال کے بعد بلا کے حالات معلوم کیے, واپس بحال کر کے کہا چلے جاؤ گورنری کے لے کر, میں نہیں جاتا کسی اور کو بھیجو, کیوں کہا میری آخرت کا مسئلہ بن گیا. کیا بن گیا؟ کہ میں نے ایک یہودی کو غصے میں کہہ دیا اخزاک اللہ, اللہ تجھے رسوا کرے, بعد میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ جملہ صرف اس لیے بولا کہ میرے دل میں تھا میں گورنر ہوں, میں حاکم ہوں, تو اس حکومت نے میرا بول خراب کر دیا, مجھے نہیں چاہیے کسی اور کو دے. آخرت کا راہی اس طرح حکومت کرتا ہے, اور دنیا کے چاہنے والے ایسے کرتے ہیں جیسے آج ہو رہا ہے. تو چونکہ ہماری اپنی بنیاد ختم ہو چکی ہے, قرآن سے ناواقفیت, حدیث پاک سے ناواقفیت, علم کا صحیح سر چشمہ ہے, جو چیز مغرب سے آ رہی وہ ہم آنکھیں بند کے لے رہے ہیں, چونکہ یہ ان دنیا کا قانون ہے کہ جو قومیں شکست کھا جائیں, مفتو ہو جائیں, وہ پاتھے قوم کا اثر لے لیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا اندلس کے بارے میں, تو اس میں ایک پادری کا شکوہ لکھا ہوا تھا, ایک پادری اپنے عیسائیوں کا گلہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں کو کیا ہو گیا ہے, انہوں نے عربی بولنا شروع کر دی ہے, یہ عبرانی نہیں بولتے. تو مجھے خیال ہے اگر وہ آج ہوتا تو آج بڑا خوش ہوتا کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انگریزی سکھاؤ, انگریزی سکھاؤ, جیسے آپ روٹی صرف انگریزی میں ہی ہے اور جنت بھی انگریزی میں چھپی ہوئی, کہیں کیا ہو گیا, یہ عربی بولتے ہیں, عربی لباس پہنتے ہیں, عربوں کی معاشرت بناتے ہیں, انہیں کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں, نہ یہ عبرانی بولتے ہیں, نہ یہ عیسائی رسم و رواج کو اجاگر کرتے ہیں, انہیں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ گلہ کر رہا تھا اپنی قوم کا. آج سو سال کے بعد اگر آج اس کی روح کو لوٹا دیا جائے تو وہ بہت خوش ہوگا, کیا تو بھائی کچھ ہو رہا ہے. میں وہ ایک راستے میں جگہ کہتی چٹا بٹا تو وہاں بچوں کو چھٹی ہو رہی تھی, تو چار چار پانچ پانچ سال کے بچے نکل, ان کے گلوں میں ٹائیاں تھیں. مجھے اتنا ارمان لگا کہ چھوٹے سے دیہات میں ان معصوم بچوں کے تختی پر پہلا لفظ بھی غلط لکھا جا رہا ہے, ان کے آگے آگے بڑی عمر میں ان کو اللہ کے نبی کی عظمت اب کون سکھائے گا. پہلا غلط, پہلا ظلم ماں باپ نے کیا, دوسرا اسکول والوں نے کیا. ایسے چھوٹے سے دیہاتی پاک ماحول کی دنیا جہاں سڑک گئی, بجلی گئی, ایمان بھی ساتھ بہ گیا اور حیا بھی ساتھ بہ گیا, تو مفتوح قوم فاسق قوم سے اثر لیتی ہے، یہ مجبوری ہے نفسیاتی، انسان کی نفسیات. 100 سال تو ہم پہ انگریز حکومت کر گئے اور کسی قوم کا زوال یہ نہ تھا فلاں غداری کی اور یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، ساری دیکھ خراب ہو چکی ہوتی. کسی ایک بوٹی میں تاپن جو پیدا ہوتا ہے وہ صرف اس ایک بوٹی کو ایسا نہیں، ساری دیگ اور ہانڈی کا ماحول گندا ہو چکا ہوتا ہے. اس میں سے کسی ایک بوٹی کا نصیب پھوٹا وہ کسی نے چکھ لیتا بڑا غرق ہوتا یہ بوٹی خراب. میر جعفر غدار ہے، امیر صادق غدار ہے، وہ سارا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. پھر ان کے لیے ٹوٹنا ہی طے ہوتا ہے کہ جیسے بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں، ایسی جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں پھر اس کا علاج کوئی نہیں، ایک دفعہ انہیں دفن ہونا پڑتا ہے، پھر وہاں سے اللہ اگلی نسل کو اٹھاتا. یہ حکمت تھی بنو اسرائیل کو 40 سال اللہ تعالیٰ نے صحرا میں رکھا، باہر نکالا نہیں، وہ سارے وہیں مر کھپ گئے اور وہاں سے ایک نئی نسل تیار ہوئی 40 سال میں، جس کو یوشع علیہ السلام لے کر نکلے اور امالقہ سے آ کر جہاد کیا. تو ہم پر 100 برس 1757 سے سمجھو، 1757 سے جب پلاسی کی جنگ ہارے، ہم نے کہا میر جعفر نے غداری کی، غداری کی، معاشرے سارے میں جان نکل چکی. تو اس کے بعد 1799 میں 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، تو لارڈ ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے. پھر 1831 میں یہیں بالا کوٹ میں سید احمد شہید اپنے سارے رفقا سمیت، وہ بھی اپنے شیر سنگھ کو تو بالا کوٹ کا راستہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ مٹی کوٹ تک پہنچنے کا راستہ شیر سنگھ کو مسلمانوں نے بتایا. شیر سنگھ کے لشکر کو مٹی کوٹ پہ چڑھانے والے مسلمان تھے، اور جو مٹی کوٹ پہ چڑھ گیا بالا کوٹ اسی کا، تو مٹی کوٹ بہت اونچا، بالا کوٹ اس کے سامنے بہت نیچا. 1834 میں لارڈ میکالے آیا تعلیم کا نظام لے کر، تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ان مسلمانوں کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو لگام چڑھائی جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے. یہ پہلا نظریہ اس شخص کا تھا، لیکن اس کو عملی جامع پہنانے سے پہلے پہلے 1857 کی جنگ آزادی اور اس کا ہنگامہ، اور پھر وہ اس میں نام آ گیا جی مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ تین آدمی تھے. لیکن میں بات ہر جگہ وہی کر رہا ہوں کہ یہ تین کے مقدر میں یہ تین بوٹیاں منہ میں آ گئیں، دیکھ ساری گندی ہو چکی. یہ مرزا الہی بخش، یہ جو نظام الدین کا مرکز ہے بنگلے والی مسجد، بنگلے والی مسجد، یہ مرزا الہی بخش کا بنگلہ تھا جس کے ساتھ یہ مسجد تھی، جس سے یہ بنگلے والی مسجد کہلاتی. اس نے بڑی دور، اور اس کا رجب علی تھا بابر شاہ ظفر کا ایک وزیر، جس نے پھر سارا خزانہ سمیٹ کر امبالے پہنچایا، امبالے کا تھا. پھر یہاں اس نے بہت بڑا محل بنایا، پھر اس نے فوارے لگائے، پھر ان فواروں سے شراب نکلتی. اس طرح نظام بنایا تھا کہ جیسے یہاں پاؤں یہ پانی نکلتا ہے تو ان فواروں میں سے شراب نکلتی، اس کے چاروں طرف بیٹھ کر پھر وہ پیا کرتا تھا. انگریز سے وفاداری کا یہ صلہ اس نے پایا. الہی بخش نے بنگلے پائے، شجاع الدولہ نے ریاست پائی، نجف خان نے بھی ایسے ہی دولت سمیٹی. تو 1857 کے بعد پھر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر آیا، اس نے پھر کاوے سروے کرو کہ مسلمانوں کو قابو کیسے کرو. تو ایک سال کی یا 6 ماہ کی کوشش جہد کے بعد ایک رپورٹ تیار کی گئی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، علماء سے دور کیا جائے، اور ان کو اپنا تعلیمی نصاب پڑھایا جائے. تو 50 برس کے بعد یہ ہماری مٹھی میں ہوں گے، 50 برس کے بعد. تو اس کچھ لوگوں، اللہ نے اس خطے میں دین کو باقی رکھنا تھا، ورنہ تو اندلس والا حال ہی کرنے کا ارادہ تھا باطل کا، کہ یہاں جیسے اندلس میں جھاڑو پھیر دو یہاں جھاڑو پھیر دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے بندے کو سوجی اس نے 1864 میں ہندوستان کی ایک چھوٹی سی بستی تھی دیو بند، اس میں ایک مدرسہ بنا دیا. روی اب ہم میدان میں تو فتح پا نہیں سکتے، تو اپنے دین کی حفاظت تو کریں. تو 1864 میں محمد قاسم رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع، ایک استاد ایک طالب علم، استاد بھی محمود شاگرد بھی محمود، دونوں کا نام محمود. ایک انار کا درخت ایک چھپر، اس کے نیچے یہ کام شروع ہوا. تو کچھ لوگ جو اس سے متاثر ہو گئے تھے انگریز کی اس طاقت سے، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دنیا میں مقام حاصل کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. وہ خود بھی ٹائی لگا لی، کوٹ پہن لیا، پتلون چڑھا لیا اور اوروں کو بھی اس پہ لگا دیا. تو وہ تو کچھ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، لیکن جو نسل تیار ہو رہی تھی وہ ایسی تیار ہو رہی تھی جن میں دین کے بغاوت. تو اس کے مرتے ہی وہ الہاد اور دہریت کی وہاں ہوا چلی. کہ اللہ کے منکر اس میں سے تیار ہونے لگے. تو انیس سو چودہ میں جب عثمانی خلافت ختم ہوئی، وہ مصطفیٰ کمال نے جب اس کو ختم کیا تو تحریک خلافت چلی. تو اس میں کچھ وہ جذبہ ایسا تھا، سارے قریب رہے دوسرے کے ہوئے. تو پھر یہ خیال آیا کہ بھائی بالکل دین وہ تو ہماری ضرورت ہے، کہ اگر دین نہیں ہوگا تو ہم روشنی کہاں سے پائیں گے، لیکن اگر دنیاوی شعبے ہم نے نہ سیکھے تو ان شعبوں کو کیسے چلائیں گے. تو ایسی کوشش ہو کہ دینی سانچے میں دنیاوی علم کو داخل کیا جائے. تو 1920 میں پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی دلی میں. وہ اس جو یہ جو سکول بن رہا ہے اس کی ابتدا 1920 سے ہے. یہ سوچ 1920 سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ کچھ ایسا ماحول بنایا جائے جس میں ماحول اسلامی ہو، دینی ہو، تعلیمات دنیاوی ہوں. مطلب دنیاوی تعلیم کے بدلے میں ہم اپنی معاشرت نہ بیچ دیں، ہم اپنا ایمان نہ بیچ دیں، ہمارا اپنا ایک تشخص ہے وہ نہ فروخت ہو. 1920 میں یہ جامعہ ملیہ دلی میں بنایا گیا. اس کی بنیاد یہ تھی جن کے چاروں طرف اللہ کا پہرا ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں جن کے جبریل اور دوسری طرف میں ادھر جبرائیل ادھر میکائیل ہیں، جن کو اس قدر اللہ کی طرف سے حفاظت دی گئی ہے. انہوں نے ہجرت کا سفر کیسے کیا، کیسے چھپ کے نکلے، اور ادھر مدینہ ہے تو ادھر غار ثور ہے، بالکل مخالف سمت میں 4 میل کا سفر کیا، پھر 3 دن غار میں چھپے، پھر راہیں بدلیں، پھر 8 دن کے پر مشقت سفر کے بعد آپ مدینہ پہنچے. اللہ چاہتے تو مکے سے اٹھا کے مدینہ میں جا کے اتار دیتے. تو اسباب کو صحیح طور پر اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. اوت کی لڑائی میں کیسی نقشہ، کیسے جنگ کا نقشہ بنایا، کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کو کنٹرول کیا ہے. اوت پہاڑ کو پیچھے رکھا، دائیں طرف ایک ٹیلے کو رکھا کہ اب 3 طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دشمن حملہ کر ہی نہ سکتا. ایک طرف سے حملے کا خدشہ تھا ٹیلے کے پیچھے سے، تو وہاں 50 آدمیوں کو بٹھایا اور کہا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے تم دیکھو کہ ہمیں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہمیں کتے نوچ رہے ہیں، تو بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یہ اسباب کا جہان ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے. تو چونکہ ہم نے دنیا میں ایک تو دین چھوڑا تھا، پھر دنیا میں بھی دیانت اور سچائی اور لگن سے کام کوئی نہ کیا، تو نتیجہ ہمارا خلاف چلا. تو دنیاوی تعلیمات کو دینی سانچے میں پڑھنا اور پڑھانا یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو چند پیسوں کی خاطر آگ میں جلتا دیکھیں ان سے بڑا کوئی نادان نہ ہوگا. یہ پیسے کے پجاری بن کے نہ نکلے, اللہ کے خوف کے ساتھ نکلے. تو اس کی چند بنیادیں ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں. اس پر ماں باپ اور اساتذہ بنیاد اٹھا دیں, اگر ڈاکٹر بن جائے, سائنسدان بن جائے, انجینئر بن جائے, سرار بن جائے, بادشاہ بن جائے, جو مرضی بن جائے, لیکن یہ چند بنیادیں ہیں جس کو قائم کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اسلام کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. اسلامی ایک معاشرہ ہے, اسلام ایک زندگی ہے. اسلام نماز کا نام تو نہیں, جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو ایک زندگی کا پابند بناتا ہے, اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ایک ترتیب عمل سکھاتا ہے. وہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ہم اس پانی کی طرح جس کا کنارہ کوئی نہ بہتا چلا جائے. تو ایک دن میں نے ایسے ہی پڑھا تھا قرآن شریف, تو میں سورۃ لقمان کو دیکھنے لگا تو مجھے اس میں یہ ایک رکوع نظر آیا. یہ ہے سارے مسلمان اسلامی معاشرے کی بنیاد, کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلا سبق اپنے بچوں کو جو سکھانا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, انہیں اللہ کا مفہوم سمجھانا بتانا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. ظاہر توحید رسالت کے بغیر ویسے ہی ادھوری اور مردود اور نامکمل ہے. تو لا الہ تشرک باللہ مفہوم مخالف منفی کو بیان کیا, کہ نفی بڑا اوکھا کام ہے, نفی بڑا اوکھا کام. تو اس کو لا تشرک باللہ, سب سے میرے بچہ نظریں ہٹا لے, سب سے نظریں ہٹا لے, صرف اپنے اللہ پر اپنی نظر جما لے. لا تشرک باللہ, یہ پہلا سبق ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی عظمت بٹھائے استاد بھی, ماں بھی, معلمہ بھی, معلم بھی, اس بچے کو کیا پتا ہے. تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اللہ کی, جنید بغدادی رحمتہ اللہ فرمانے لگے کہ بتاؤں اللہ نے مجھے یہ مقام کیسے دیا. کہ میرے ماموں تھے, مجھ سے کہتے بیٹا تو اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا, میری چار سال عمر تھی. کہا ماموں میں اللہ کو کیسے یاد کروں, میں تو ابھی چھوٹا ہوں. کہا جب تو سونے لگے تو کہا کر اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تو میرے ساتھ ہے, اللہ تو میرا محافظ ہے, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. میرا بچہ اس کو کہتے کہتے سو جایا کر. تو اگر بیج اندر ہے, اندر میں بیج ہے, اللہ کا احسان اس نے اندر ڈال دیا ہے, اس کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کا بیج دل میں اتارنا, کہ ان کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو کہ اللہ سب کچھ ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے, نہ اندیکھی ذات کا تاثر دل پہ قائم کرائیں. ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مدینے میں قحط تھا, میں نے کہا چلو آج اللہ سے دعا مانگتا ہوں بارش. تو میں حرا کی پہاڑیوں کی طرف نکلا تو میں نے کیا دیکھا, ایک دس بارہ سال کا بچہ نماز پڑھ رہا. میں نے کہا یہ جنگل ویرانے میں کیا کر رہا ہے. تو میں چپکے سے پیچھے ہو گیا, دیکھو یہ کیا کرتا ہے. تو اس نے لمبی نماز پڑھی, پھر سلام پھیرا, پھر کہنے لگا یا اللہ تیرے بندے بھوک سے بھی مر رہے, پیاس سے بھی مر رہے, جب تک تو بارش نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. دس بارہ سال کا بچہ, جب تک تو بارش نہیں کرے گا میں نہیں جاؤں گا. کہ میں پیچھے ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. اور وہ اللہ کو اس نے ایسا منایا کہا کہ بیٹھے بیٹھے گھٹا بدلی اور جو بارش ہوئی ہے. کہ مدینے پہنچتے پہنچتے میں تر بتر ہو گیا. بارہ برس کے بچے میں یہ ایمان کس نے بھرا تھا؟ دیکھو یہ بچے کی تربیت نہ اکیلے اسکول والے کر سکتے ہیں, نہ اکیلے ماں, یہ دونوں مل کر کریں گے تو کام چلے گا. اسکول میں تو بچہ پانچ چھ گھنٹے ہے اور بیس پچیس بچے ہیں, پھر وہ ماں نہیں ہے جو کھڑی ہوئی ہے سامنے, وہ باپ نہیں جو سامنے کھڑا ہوا. ماں نے تو جنا ہے, اس کے سامنے ایک بیٹھا ہوا, دو بیٹھے ہوئے, معلمہ کے سامنے بیس بیٹھے ہوئے, تیس بیٹھے ہوئے, پچاس بیٹھے ہوئے. ماں کے سامنے اس کے اپنے دو بیٹے بیٹھے ہوئے, اس کے اپنے تین بیٹھے ہوئے. تو جو توجہ ماں دے سکتی ہے وہ معلمہ تو نہیں دے سکتی, وہ ٹیچر تو نہیں دے سکتی. جو درد اور غم ایک ماں کو ہوگا, باپ کو ہوگا, وہ استاد کو تو نہیں ہوگا. تو ماں باپ بھی ماحول مہیا کریں, اسکول بھی ماحول مہیا کرے, تب جا کر یہ گاڑی چلے. اب یہاں سے وہ کچھ نیکی کا سبق لے کر آئیں, گھر میں ان کے ٹی وی چل رہا ہو تو وہ تو سارا خراب ہو گیا, کام برابر ہو گیا. تو یہ دونوں کو قربانی دینی ہے کہ ان کو گھر میں بھی وہ ماحول ملے, پھر اسکول میں وہ ماحول ملے. جب تک ماں باپ ساتھ نہیں دیں گے اسکول والے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور جب تک اسکول والے ساتھ نہ دیں ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ اسکول میں تو اپنا ایک ماحول ہے بڑا طاقتور, وہ ماحول اگر گندا ہو تو ماں باپ سر پیٹتے رہے ہیں وہ منتھ نہیں. تو ماں باپ کی, استاد کی, سب کی مشترکہ ذمہ داری. یہ چند آیات ہیں جو میرے ذہن میں آئیں, تو میں اسکول والوں کو ماں باپ کو یہ بتا کر رہا تھا, بھائی یہ بنیادیں اٹھا دو, اس کے بعد جہاں مرضی ڈالو گے یہ سلامتی سے پار نکل جائیں. لا تشرک باللہ, لا الہ الا اللہ, توحید رسالت کے بغیر نامکمل محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ہی آ گئے. تو محمد رسول اللہ کی عظمت سکھانی ہے تو ان کے طریقے تو پر چلاؤ گی تو عظمت ہے. اب یہ چار برس کا بچہ گلے میں ٹائی اور پتلون چڑھا کے, میں نے دیکھا کسی کی ٹائی ادھر جا رہی تھی, قمیض بارنے کے لیے تھی, پتلون ادھر اور ایک پہنچا اوپر ایک نیو, بیچاروں کو پتا ہی نہیں. لیکن یہ ان کی صاف سختی پر پہلا غلط ہے جو ظالم باپ اور ماں اور ظالم استاد اس کی سختی کے اوپر لکھ رہے ہیں. اس کو کھرچنا پھر آسان نہیں ہوگا, بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا ہو کے کیسے حضور کے طریقوں پر چلے. کبھی ہمارے نبی ننگے سر نہیں پھرے, کبھی بازار میں ننگے سر نہیں آئے. اب ٹوپی پہننا صرف مولوی کی علامت یا صوفی صاحب کی علامت, مسلمان کی علامت کوئی نہیں. یہ صوفی صاحب جہاں وہ ٹوپی پہنتے ہیں, ہم تو بھائی گناہگار لوگ ہیں. گناہگار کہہ کر چھٹی کر دیتے. جو داڑھی رکھ لے ساری شریعت اس پہ فرض ہوگی, جو منڈا دے وہ ہر شریعت سے آزاد. دیکھو تم داڑھی رکھ کے یہ کرتے ہو, کبھی سر میں کرتا ہوں تم بھی تو کرتے ہو, کہ میری تو داڑھی نہیں. کہا اچھا تو کیا شریعت داڑھی کے ساتھ ہے یا کلمے کے ساتھ؟ کلمہ تم نے بھی پڑھا, کلمہ میں نے بھی پڑھا. جس کلمے نے تیرے پر جھوٹ حرام کیا اس نے میرے اوپر جھوٹ حرام کیا, تو تیرے لیے کیسے جائز ہو جائے؟ میرے لیے حرام ہے تو تیرے لیے حلال کیسے ہو؟ میں ایک آپ کو, میں نے کوئی اعتراضاً یہ بات نہیں کی, صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کبھی ہمارے نبی بازار میں ننگے سر نہیں آئے. ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی کہ گھر میں کپڑا ہی کوئی نہیں تھا, تھائی کوئی نہیں تو کیا کرتا, چادر اوڑھ کے جا کے پڑھا بھیا احرام کی حالت میں سر سے کپڑا. ہاں گھر میں ننگے سر بیٹھے ہیں, کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا, سب کچھ کیا, گھر میں آپ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان ہے. اب اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, ہم نے تو کبھی جھاڑو نہیں دیا. اب اپنے گھر میں آٹا گوند رہے ہیں, اپنے بیوی کے لیے اپنے لیے آٹا گوند کے دے رہے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں گوندا. اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, نو بیویاں موجود اور کپڑے خود دھو رہے ہیں, پھٹ گیا تو خود سی رہے ہیں, جوتا ٹوٹ گیا خود گانٹ رہے ہیں. کبھی آپ نے نہیں کہا کہ میرے کپڑے دھو دو, میرا کپڑا سی دو, خود کر لیتے. تو اللہ کے نبی کی عظمت اس چھوٹی عمر سے بٹھائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بیج اندر میں ڈالا ہے. ایک دفعہ میری کمر میں درد ہوا تو مجھے 2 مہینے کے لیے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا. تو قدرتی چھٹیاں تھیں یہی جون جولائی, تو سارے بچے میرے بھائی کے میرے گاؤں میں تھے, تو میں وہ 2 مہینے ان کو لے کے بیٹھتا اور تعلیم کراتا. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بور ہونے لگ جاتے, ایک ہی بات روز سننا ان کے لیے بڑا مشکل. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ان کو کہانی کی طرح دین سناؤں, کہانی کی طرح, اس میں دین بھی ہو جائے گا, کہانی سے ان کو دل لگتا ہے چھوٹے چھوٹے. تو میں ان کو 1-2 حدیث میں سنا کر حضور کی سیرت کو سنانا شروع کیا, پیدائش سے وفات. 1.5 مہینہ روزانہ, شروع میں آدھا گھنٹہ, پھر ان کا شوق بڑا 1.25 گھنٹہ, پھر ان کا شوق بڑا 1 گھنٹہ, پھر ان کا شوق بڑا 1.25 گھنٹہ, پھر میں بس کروں کہنے بھی اور سناؤ, میں کہیں باقی کل, باقی کل. تو جس دن میں نے ان کو حضور کی وفات کا سنایا تو میرا جو بھتیجا تھا, میرے بھائی کا بڑا بیٹا, وہ 5-1 سال کا بس, تو اپنی ماں کے گلے لگ کے اتنا رویا, اتنا رویا. کیا کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے, ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یا اللہ تو نے ہم پر کتنا احسان کیا. اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں نبی ہوتا کیا ہے, لیکن اللہ شعور میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج ایسا اتارا ہے کہ کوئی کتنا ہی وہ کھاڑ لے نہیں اکھڑ سکتا. کوئی بڑا ہی بدبخت ہوگا جو ایمان کے بعد نکل جائے, ورنہ اللہ نے اس کو اتنا جیسے پہاڑ گاڑ دیے اس سے زیادہ اللہ نے کلمے کا بیج اندر میں اتارا ہوتا. پہلی چیز. دوسری, اللہ نے اضافہ کیا. لقمان نہیں بولے, اللہ نے بیچ میں اس وصیت کو مکمل کیا, نصیحت کو. وَقْتَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ماں باپ کا حق اللہ نے بیچ میں اضافہ کیا. پوری کامل نصیحت ہے تو لقمان ایک بار تم چھوڑ رہے ہو ہم پوری کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ممکن ہے چھوٹا بچہ ہے, باپ نصیحت کر رہا ہے تو اپنا حق جتلاتے ہوئے شاید وہ کچھ محسوس کر رہے ہوں, تو اللہ نے اس کو مکمل کر کے کہا تیری جگہ میں بات کرتا ہوں کہ اے بچوں ماں باپ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور چھوٹا موٹا حق نہیں ہے. یہاں انشکر لی ولی والدی, یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ بولا ہے انشکر لی ولی والدی, یعنی ایک فعل کے نیچے ایک حرف عطف کے ساتھ اپنا اور ماں باپ کا حق بتائے. میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن. اولاد ڈاکٹر بن جائے, کروڑوں پتی بن جائے, اگر نافرمان ہو تو ماں باپ کو کیا سکھ ہے, کیا سکھ ہے ماں باپ. ایک بیٹا امریکہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا, ایک انگلینڈ میں بیٹھ گیا, تو بوڑھے ماں باپ نے کیا پایا. صرف ایک خوش خیالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر, میرا بیٹا انجینئر, اسے خود کیا ملا ہے. 60-70 برس جن کے طواف کیے, جب وہ آنکھیں پھیر کے چل دیے تو بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں سوچتے تو ہوں گے کہ ہم نے تو زندگی ان کے لیے گزار دی, یہ کیا ہوا. اولاد کو مقصد بنا کے چلنا, اگر ایک ٹیڑھی نظر سے بیٹا دیکھ لے باپ کو تو نیند حرام ہو جاتا. ماں کو بیٹی ہوں کر دینا تو ماں کے کلیجے پھٹ جاتے, کیونکہ ان بدبختوں کے لیے انہوں نے اپنی جوانیوں کو برباد کیا ہوتا ہے. پہلی پہلی رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ان کی ڈیوٹیاں دی ہوتی, ان کو گود میں اٹھا, سر ایسا بات کے ہسپتال پھرے ہوتے ہیں. اگر اولاد نافرمان ہے تو وہ گھر خوشحال کیسے ہو سکتا. یہ ختم کے اوپر لکھا ختم پر کسی صاحب نے مجھے خط لکھا تھا, تو انہوں نے اس کے وہ لکھا تھا چھوٹا خاندان زندگی آسان, تو انہوں نے اوپر والا کاٹ کے اس کے اوپر لکھا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. تو پھر کس نے لکھا تھا مجھے وہ تو یاد نہیں, کہ یہ مجھے اس کی یہ ترمیم یاد ہے دیندار خاندان زندگی آسان. زندگی آسان ہوتی ہے اولاد کی فرم برداری. میرے ایک چچا ہیں فوت ہو گئے, ان کے قدرتی دو بیٹ, ایک بیٹا ایک بیٹا, قدرتی اللہ کی طرف سے بیٹا بھی 16 برس کے بعد ہوا کہ 18 برس کے بعد اللہ نے, پھر 2 برس کے بعد بیٹی تھا ختم. تو میری چاچی زندہ ہے, وہ کہتی ان شاء اللہ کسی کے دو نہ ہوں, میں اللہ کرے کسی کے دو نہ ہوں. بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹا لاہور میں ہے, وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے سر لگا کے, وہ کوئی ایک اور ہوتا, کوئی دو ہوتے, کوئی پاس ہوتا, کوئی کام پہ ہوتا, کوئی ساتھ ہوتا, کوئی باہر ہوتا, کوئی اندر ہوتا, کوئی علاج کراتا, کوئی اپنا کام کرتا. ایک بیٹی وہ گئی اپنے گھر, بیٹا اس کو کاروباری مصروفیت, نوکری کی مصروفیت, وہ جا کے لاہور بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بہت بڑے گھر میں ایک ایکڑ کے گھر میں در و دیوار کو بیٹھی تک رہی. تو زندگی آسان ہوئی کہ برباد ہوئی. پھر اس کے ساتھ ایک ایسی اضافی بات آ گئی میرے مضمون سے متعلق نہیں لیکن ہے اسی سے متعلق. اس لیے ہمیں چکر دیا کہ کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے غربت بڑھ گئی, تو غربت کو آبادی سے جوڑ دیا. تو چونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے لہذا یہاں غربت بہت زیادہ ہے, آبادی کنٹرول کرو, آبادی کنٹرول کرو. 1799 میں انگلینڈ میں ایک شخص تھا مالتھوس، سب سے پہلے یہ نظریہ اس نے پیش کیا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. وہ اتنی کنٹرول ہوئی کہ اب ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، وہ مائنس میں جا رہے ہیں، مرتے زیادہ ہیں اور پیدا کم ہوتے ہیں، مرنے والوں کی تعداد زیادہ، پیدا ہونے والوں کی تعداد تھوڑی. تو آئندہ چند سالوں میں وہاں صرف بوڑھوں کی نسل ہوگی، جوان ہوں گے. یہاں روز نئے اسکول کھلتے ہیں، وہاں اگلے اسکول بھی بند ہو جاتے ہیں، بچے کوئی نہیں. اور انہوں نے بڑے بڑے خوشنما وعدے کیے ہیں، بھائی جو بچی جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اس کو اتنے سو ڈالر ملیں گے، اتنے سو فرانک ملیں گے، جب تک وہ زچگی میں رہے گی اس کو اتنا وظیفہ ملے گا، پھر جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ وظیفہ ملیں گے. لیکن